चलो भाई शुरू करो। सवा आठ हो गए ना इसमें? सवा आठ का मतलब ये है 9 बजे ध्यान खत्म हो जाना चाहिए। जल्दी जल्दी अशार पढ़ो भाई।
سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف بالله حضرت اقدس حضرت صوفی ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جو ہمارے دادا پیر ہیں۔ ان اشعار کا عنوان ہے یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ۔ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ۔ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ۔ بھلا جانے کیا جا کیف اے خوش خرام مدینہ۔ بھلا جانے کیا جا مومنہ عالم تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ۔ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ۔ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر وہ مد نظر ہے تیرا میں مدینہ۔ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ۔ نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی جو پائے گا دل مدینہ۔ یہ صبح مدینہ
مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ پیام مدینہ
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے دوستو سامعین و سامعات سب سے اول چیز جو نصیحت کو قبول کرنے میں معاون ہے اور بنیادی چیز ہے دل پر بات کا اثر ہونے کی ضمانت ہے وہ اس بات کا یقین دل میں اتر جانا ہے کہ اس دنیا کو ہمیں چھوڑ کر جانا ہے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانا ہے اور اس زندگی کا مسافہ ایک دوسری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے ہونے والا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا تو انتقال معنی منتقل ہو گیا انتقال کے معنی اختتام نہیں ہے کہ ایک انسان زندہ تھا چلتا پھرتا تھا کھاتا پیتا تھا ہمارے درمیان تھا بول ہنستا بولتا تھا اٹھتا بیٹھتا تھا وہ اس کی زندگی ختم ہو گئی زندگی ختم نہیں ہوتی انسانوں اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا باقی تمام مخلوقات کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا چاہے وہ مخلوقات ہمارے خیال میں مردہ ہوں چاہے وہ زندہ ہوں یہ پانی مٹی ہوا سورج چاند ستارے ہمارے لیے مردہ ہیں یہ بولتے نہیں ہیں یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں ان کے اندر انسانی حیات جیسی حیات نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تمام مخلوقات زندہ کی حیثیت سے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے وہ سب کا سب اللہ کی پاکی اور ان کی حمد بیان کرتا ہے، مگر تم کو اس کا علم نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں ہو، تم نہیں سمجھ سکتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ پاکی اور حمد بیان کرتے ہیں. لیکن انسان اور جنات دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا، اپنی شریعت کا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور نقل کرنے کا مکلف فرمایا ہے. ان دونوں مخلوقات سے قیامت کے دن سوال ہوگا. باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی پاکی کیسے بیان کرتے ہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اس کے جاننے کی ضرورت ہے. ہم تو وہ مخلوق ہیں جن کا وظیفہ آمننا و صدقنا و اطعنا، ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی اور اس پر عمل کیا، ہم وہ ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول بتلا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے صبح شام، تو ہمارا کام تحقیق کرنا نہیں ہے کہ کیسے کرتی ہے یا نہیں کرتی، بلکہ ہمارا اس آیت پر ایمان لانا فرض ہے. کیسے کرتی ہے اس کی تحقیق ہمارے ذمے نہیں، ایمان لانا فرض ہے، تصدیق کرنا فرض ہے کہ جو کچھ اللہ رسول نے بتایا وہ سچ ہے اور اس پر عمل کرنا، جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنا. غرض یہ کہ اللہ کے لیے تمام مخلوقات زندہ ہیں اور زندگی، ان کی زندگی کا ثبوت قرآن پاک کی آیات میں ملتا ہے. قرآن پاک کی آیات سے ان کا ثبوت ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف اور خشیت سے یہ کانپنے لگتا ہے، لیکن ہم نے اس کا کانپنا نہیں دیکھا اور ہمارا یہ کام بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ہم نے ایمان یقین کر لیا، تصدیق کر دی. تو اسی طرح سے مختلف جمادات، نباتات اور مخلوقات کا زندہ ہونا قرآن پاک اور حدیث پاک سے ثابت ہے. لیکن مکلف، شریعت کے مکلف، سنت کے مکلف، یعنی ذمہ داری صرف انسان اور جنات کی ہے. ان کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہوگی، لیکن انسان اور جنات کو جب زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو ان سے ان کی دنیاوی زندگی کا سوال جواب ہوگا اور ان کے اچھے اعمال اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. تو میرے عزیزوں اور دوستو، انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو انتقال کے کیا معنی ہے؟ کہ ہم منتقل ہو گئے ایک دوسرے جہان میں. زندگی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہو گئے اور اس جہان سے اس جہان میں دوبارہ واپسی ممکن نہیں ہے، کسی کے لیے بھی ممکن نہیں. دوسرے یہ کہ یہ زندگی، یہ جہان عارضی ہے اور اگلا جہان جہاں ہم منتقل ہونے والے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. یہاں جتنی چیزیں ہیں جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ہاتھوں سے چھو کر محسوس کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں عقل کے مطابق، یہ سب کی سب چھوٹنے والی ہیں اور ان کی رنگینیاں، ان کی لذتیں، ان کے نفع سب ختم ہونے والے ہیں. صرف ایک چیز انسان کو نفع دے گی، وہ اس کے اعمال ہیں. اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، جب اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا ہے اور ایک اگلے جہان میں ہمیں منتقل ہونا ہے، ایسے جہان میں جہاں سے واپسی بھی ممکن نہیں اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور اس آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار اس چھوٹی سی عارضی زندگی پر ہے. میرے شیخ بھائی کون باتیں کر رہے ہیں؟
باتیں نہیں کروں.
میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب دیکھو خلل آ جاتا ہے بات میں، کیا کہنا چاہتا ہے آدمی اور کیا رہ جاتا ہے. ہم بات نہیں کرنا. اچھا دیکھو ہم بھول گئے کیا کہنے والے تھے. تو اس چھوٹی سی عارضی زندگی کو ہم نے بنانا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ دنیا ہمارا پردیس ہے، پردیس، اور آخرت ہمارا اصلی وطن ہے. اصل آبادی آخرت کی آبادی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ باتیں کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی. ذرا اپنی نگاہ کو وسیع کرو. ایک تو زمینی چیزیں ہیں، مٹی کی چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، بنگلہ ہے، موٹر گاڑی ہے، حسین عورتیں ہیں، کھیل کود کی چیزیں ہیں، لہو و لعب کی چیزیں ہیں، عیش و عشرت کی چیزیں ہیں. ذرا اپنا معیار بلند کرو. زمینی چیزوں کو جو دیکھتا ہے اور ان میں جی لگاتا ہے، اس کا ظرف گھٹیا ہے. ذرا اعلیٰ ظرف بنو. اپنی نگاہوں کو، اپنی عقل کو ذرا وسیع کرو. کہتے ہیں کہ مولوی بڑا تنگ نظر ہے، آزادی کا مخالف ہے، آزادی کا مخالف ہے، ہر وقت روک ٹوک کرتا ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، فلاں کام کرو. تو مولوی تنگ نظر نہیں ہے، تنگ نظر تو دنیا والے ہیں، اہل دنیا ہے تنگ نظر، جن کی نظر صرف زمینی چیزوں پہ رہتی ہے. جبکہ مولوی کی نظر اتنی وسیع ہے کہ اس کی نظر آخرت پر رہتی ہے. سات آسمان پار کر کے اس پورے جہان کو بنانے والے پر نظر رہتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی. جہاں جہاں مانے یہ دنیا، جہاں دراصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی کی. اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں چہل پہل، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کھیل کود ہو رہے ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہے، رنگ رلیاں ہو رہی ہیں، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ آبادی ہے، حقیقت میں یہ ویرانہ ہے، حقیقت میں یہ ویرانہ ہے. ایک شیخ کے پاس ایک بادشاہ گیا، اللہ والے کے پاس. انہوں نے جب موت کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا آپ موت کا تذکرہ نہ کریں، ہمیں سے گھبراہٹ ہوتی ہے. تو ہمیں سے کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ جب موت کا ذکر سنتے ہیں ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے. تو شیخ نے فرمایا کہ ہر آدمی ویرانے سے گھبراتا ہے، ویرانے سے گھبراتا ہے. ابھی یہاں کہیں دور دراز چلے جاؤ، سناٹا ہے، رات کا وقت ہے، ہو کا عالم ہے، انسان نہیں ہے وہاں، تو گھبراہٹ ہوتی ہے. تو بزرگ نے فرمایا کہ آپ کو اپنی موت کے تذکرے سے اس لیے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ آپ نے آخرت کو آباد نہیں کیا، ذکر اللہ سے آباد نہیں کیا، اللہ کی یاد سے اپنی آخرت کو آباد نہیں کیا، اپنی نماز روزوں سے اور تلاوت سے اور خیرات اور صدقے سے اور نفلی عبادات سے آپ نے اپنے آخرت کے وطن کو آباد نہیں کیا. اس لیے آپ کو ویرانہ، وہ آپ کے لیے ویرانہ ہے، اس لیے آپ کو موت کے تذکرے سے وحشت ہوتی ہے اور دنیا میں خوب جی لگتا ہے. اور جس شخص نے اپنی آخرت کو آباد کر لیا ذکر اللہ کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے، سنتوں پر اعمال کے ذریعے، اس کو تو موت سے گھبراہٹ نہیں بلکہ موت سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. موت سے لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، موت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے کس کس طرح مانگا ہے، اللہم انی اسألک بالشوق الی لقائک، اے اللہ میں تو آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی ملاقات کے شوق کا، اپنے محبوب کے لیے اپنا محبوب سے ملاقات کرنا، بتائیے کہ اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ اس میں گھبراہٹ اسی کو ہوگی جس نے اپنے مولا کو راضی نہ کیا ہوگا، اللہ کی ناراضگی میں اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہوگی، تو ایسے شخص کو موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہود نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے اور اللہ کو ہم سے بڑی محبت ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں مقبول ہیں، جبکہ وہ اللہ کی مبغوض قوم تھی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، تو اللہ تعالی نے پھر ان کا سب کے سامنے امتحان کروا دیا. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ اللہ تم کو چاہتے ہیں محبت کرتے ہیں، تو محبوب سے ملاقات سے کون گھبراتا ہے، ذرا موت کی تمنا کرو. کافر موت سے سب سے زیادہ گھبراتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جہاں میدان جہاد ہوتا ہے، جہاں مومن جہاد کرتا ہے اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے جب جہاد کرتا ہے، تو ہم نے کتنے قصے سنے ہوئے ہیں صحابہ کے اور ایمان والوں کے کہ جہاد میں موت کے شوق میں جہاد میں جاتے تھے، شہادت کے شوق میں جاتے تھے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالی سے محبت بھائی کیا ہو گیا، ہلکا کرو پہلے سے. تو ہم کیا کریں، آواز ہلکی جا رہی تھی، جس کو ہلکی جا رہی ہے وہ اچھلے کودے شور مچائے، ہم کو کیوں پریشان کیا، اس سے تو ہمارے کان پھٹ رہے ہیں. صحیح کرو آواز. تو اسی لیے میدان جہاد میں مومن کا کیسا شوق ہوتا ہے شہادت کا، اور جب وہ شہید ہونے لگتا ہے مومن، صحابہ شہید ہونے لگتے تھے تو رب کی قسم کھاتے تھے، فزت بربی کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیا وجہ ہے یہ؟ کہ مومن کو اپنے محبوب رب سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اور ایسا شوق ہوتا ہے کہ اس کو اس شوق شہادت کے اندر جان نکلتے وقت بھی بالکل تکلیف نہیں ہوتی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کو شہادت کے وقت اتنی معمولی تکلیف ہوتی جیسے کوئی چیونٹی کاٹ لیتی ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ چیونٹی کاٹنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی ہوگی، یہ مراد یہ بتانے کے لیے ہے کہ بالکل بھی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کو محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے، محبوب پاک کی تجلیات نظر آنے لگتی ہیں اور محبوب کی زیارت کا محل یعنی جنت نظر آنے لگتی ہے. تو میرے دوستو اور عزیزوں، موت سے وہ آدمی گھبراتا ہے جس نے اپنے وطن کو آباد نہ کیا ہو، نمازوں سے، تلاوت سے، کلمہ شریف کی تکرار سے، اس میں ذات کی تکرار سے، اللہ اللہ کرنے سے، اور صدقات و خیرات سے، اور عمرے سے، اور حج سے، اور سنتوں کے اہتمام سے، سنت دعاؤں کے اہتمام سے. اے بھائی، اے لڑکے، الگ الگ بیٹھا ہوں. تو جس نے اپنی آخرت کے وطن کو آباد کیا ہوگا میرے دوستو، اس کو کبھی بھی موت سے گھبراہٹ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اپنے محبوب پاک سے ملاقات کا شوق ہوگا، ایک ولولہ ہوگا، ایک جذبہ ہوگا، ایک خوشی ہوگی. ایک بزرگ فرماتے ہیں خرما روز کزی منزل جانا بھی روم، راحت جان طلبم وضب جانا بے روا. وہ خوش قسمتی کا دن, وہ خوش دن, خوشی کا دن کب آئے گا؟ ہمارے ہاں تو خوشی کا دن یہ ہوتا ہے سپاہی فلاں کی شادی ہو رہی ہے, خوب طبلہ بج رہا ہے, ڈھول بج رہا ہے, گانا بج رہا ہے, چلو وہاں چلتے ہیں, وہاں ڈبو کھیلا جا رہا ہے, وہاں پٹی کھیلی جا رہی ہے, چلو وہاں چلتے ہیں, بڑا مزہ رہے گا, چلو اس چھٹی میں سمندر پہ چلتے ہیں, وہاں خوب گانا بجانا کریں گے, ریکارڈنگ کریں گے, بڑا مزہ آئے گا. تو یہ تو سب شیطانی باتیں, شیطانی باتیں. یہ لکڑی دیکھیے, لکڑی یہ کس لیے رکھی ہے ہاتھ میں؟ تو لیکن جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, ایک بزرگ فرماتے ہیں, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بہ انداز بہار آئی ہے. صورت اس کی بہار کی ہے لیکن حقیقت اس کی خزاں ہے. یہ گلستان خشک ہونے والا ہے ہمیشہ کے لیے. تو جس وہ کہتے ہیں بزرگ کہ وہ خوش قسمتی کا دن, وہ خوشی کا دن, میری خوشی کا دن وہ کب آئے گا؟ خرما روز کبھی منزل جانا بھی رہم, کہ میں اپنی جانا کی طرف, اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہوں گا, میری روح نکالی جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو نیک روح ہوتی ہے, تقوی سے رہنے والا آدمی ہوتا ہے, اللہ کو یاد کرنے والا آدمی ہوتا ہے, گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے, توبہ اور استغفار کر کے دنیا سے جاتا ہے, فرشتے اس کی روح کے منتظر ہوتے ہیں, نیک فرشتے. جب روح نکالتا ہے, روح نکالنے والا فرشتہ, تو فرشتوں کی ایک جماعت اس روح کی منتظر ہوتی ہے, نیک روح کی. یہیں سے استقبال شروع ہو جاتا ہے, نیک آدمی کا استقبال شروع ہو جاتا ہے. یہاں تو ملا کہہ کے مذاق اڑاتے ہیں, طنز کرتے ہیں, باتیں بناتے ہیں, لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے اسی وقت عالم غیب ہٹ جاتا ہے, پردے ہٹ جاتے ہیں, غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں, اور روح نکالنے والا فرشتہ خوشبودار رومال جو جنت سے آتا ہے, وہ خوشبودار رومال لے کر آتا ہے, اور اس کی روح کو اس خوشبودار اور پاکیزہ رومال میں لپیٹ کر نکالتا ہے اور لپیٹ لیتا ہے. اور جیسے ہی یہ اس رومال میں اس کو لپیٹ لیتا ہے, اس روح کو, فوراً ہی وہ فرشتوں کی جماعت اس سے وہ رومال چھین لیتی ہے, جھپٹ لیتی ہے, ہم کو دے دو, تمہارا کام ختم ہو گیا, اب اس روح کو ہم اوپر لے کے جائیں گے. نیک روح کا یہ استقبال. اور یہ فرشتے کون ہوتے ہیں؟ یہ فرشتے پہلے آسمان کے ہوتے ہیں. جب یہ فرشتے اس روح کو خوشبودار رومال میں لے کر, اور یہ خوشبوئیں یہاں جیسی خوشبوئیں نہیں ہوتی, وہ جنت کی خوشبو جب سونگو گے تبھی اس کا ادراک ہوگا کہ جنت کی کیا خوشبو ہوتی. یہاں کی اعلی سے اعلی, مہنگی سے مہنگی خوشبو, انوکھی سے انوکھی, انمول سے انمول خوشبو جنت کی خوشبو کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں. ایسی خوشبو اس پاکیزہ اور خوشبودار رومال میں اس روح کو لے کر جب فرشتہ نکالتا ہے, اور یہ پہلے آسمان کے فرشتے اس کو جھپٹ لیتے ہیں, اب یہ لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں, پہلے آسمان کی طرف. جب آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو آسمان والے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں, بھائی کیا بات ہے, کون ہے, کس کو لایا؟ اب اگر یہ نیک روح ہے تو اس کا بڑے ادب اور احترام سے القابات لگا کر, جیسے لوگ یہاں کہہ دیتے ہیں بزرگوں کو حضرت حضرت کہتے ہیں, فلاں صاحب فلاں صاحب, ایسے وہ فرشتے اس نیک روح کے القاب لگا کر, بڑے بڑے القاب عزت اور احترام کے وہ لگا کر اس کو بتاتے ہیں, یہ فلاں صاحب کی روح. اور فرشتے فوراً دروازہ کھولتے, آئیے آئیے, مرحب مرحبا مرحبا, خوش آمدید. پھر اس روح کو لے کر وہ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں, اس طرح دوسرے آسمان والے پوچھتے ہیں کون صاحب، اسی طرح وہ بڑے بڑے القاب لگا کر بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان کو بتاتے ہیں یہ فلاں اللہ کا فلاں نیک بندہ ہے. وہ بھی فوراً استقبال کر کے دروازے کھولتے ہیں، آئیے آئیے مرحبا. اب یہ تیسرے آسمان پر چڑھتے ہیں، تیسرے آسمان والے دوسرے آسمان والے فرشتے تیسرے آسمان پر اس کو لے جاتے ہیں. اسی طرح چڑھتے چڑھتے ساتوں آسمان پار کر جاتے ہیں اور عرش الہی پر حاضر ہوتے ہیں، عرش عظیم کے رب کے پاس حاضر ہوتے ہیں. یا اللہ یہ آپ کے بندے کی روح ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں میرے اس نیک بندے کی روح کو علیین میں لکھ دو. علیین انتہائی اعلیٰ مرتبہ ہے. اس کے بعد اس کی روح کو واپس عالم برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے. عالم برزخ وہ کیا ہے؟ ویٹنگ روم ہے. ویٹنگ روم جب قیامت آئے گی پھر اس روح کو دوبارہ جسم دے کر اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائیں گے، پھر زندہ کریں گے. تو عالم برزخ کیا ہے؟ ویٹنگ روم. اور عالم برزخ میں کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں، کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ قبر ہی کے اندر خدا تعالیٰ اس کے لیے ایسا انتظام فرما دیتے ہیں، منکر نکیر اس پہ انتہائی نرمی سے محبت سے آتے ہیں اور جو سوالات وہ کرتے ہیں، مر رب کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھلائیں گے ایک خوبصورت رومال میں، یہ کون ہے؟ تو جس نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، سنتوں پر عمل کیا ہوگا، اہتمام کیا ہوگا، سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، فوراً ہی پہچان لے گا کہ ھذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً پہچان لے گا. بالکل اس طرح جیسے جنت کے اندر ہماری زبان کیا ہوگی بتاؤ؟ عربی زبان. اب سیکھی تو ہے نہیں، اگر وہاں تم کو حور مل گئی عربی بولنے والی پھر کیا کرو گے؟ وہاں کس سے سیکھو گے عربی بتاؤ؟ وہاں تو حور جو ہے عربی بولے گی نا، تو اب کیسے سمجھ میں آئے گا کیا کہہ رہی ہے بتاؤ؟ پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی عربی سکھا دیں گے وہاں. ہر جنتی کی زبان عربی ہوگی بالکل بلا تکلف، جس طرح اس دنیا کے اندر ہم اپنی اپنی زبانیں بولتے ہیں، یہ برمی ہے تو برمی بولے گا، یہ اردو ہے تو یہ اردو بولے گا، بنگلہ ہے تو بنگلہ بولے گا، اور خان صاحب ہے تو پشتو بولے گا، سندھی ہے تو سندھی بولے گا نا. تو کتنی آسانی سے بول لیتے ہیں ہم زبان، بچہ بچہ اپنی زبان بول لیتا ہے، ماں باپ سے سیکھ لیتا ہے. جیسے ایک دیہاتی چلا گیا برطانیہ، جب واپس آیا اپنے گاؤں تو لوگوں نے پوچھا وہاں تو نے کیا کیا دیکھا، کوئی خاص بات بتاؤ. اس نے کہا کہ وہاں کی خاص بات یہ ہے کہ بچہ بچہ انگریزی بولے ہے، بچہ بچہ انگریزی بولے ہے، تو اور کیا بولے گا؟ پشتو بولے گا. ارے برطانیہ کا بچہ انگلش بولے گا، بنگلہ دیشی بنگلہ دیشی بولے گا. اس پہ یاد آیا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت والا رحمہ اللہ ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ سے تشریف لے گئے، تو وہاں پر رات کے وقت جو ہے وہ بلی کی آواز آئی، کتے کی آواز آئی، تو حضرت والا نے صبح کو بیان میں فرمایا کہ دیکھو دنیا بھر میں ہر جانور کی ایک ہی بولی ہے، پاکستان کی بلی بولے میاؤں، برطانیہ کی بلی کیا بولتی ہے؟ انگریزی میں میاؤں کا کوئی ترجمہ ہے؟ وہ بھی بلی میاؤں ہی کہے گی، ہے نا. ایسے ہی کتا جب یہاں بھونکتا ہے ساری دنیا میں بھونکتا ہی ہے. اسی طرح گدا جب ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے تو یہاں بھی ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے، وہاں بھی ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے. لیکن انسان کی بولیاں مختلف ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان کی بولیاں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائی ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جانور کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ سے محبت کرنا نہیں ہے، اس انسان ہی اس کا مکلف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان عطا فرمائی، الفاظ عطا فرمائے، کان عطا فرمائے، زبان سے بولتا ہے، کان سے سنتا ہے، دماغ سے، دل سے سمجھتا ہے. تو یہ اعجاز انسان کے لیے ہے. اس لیے جانوروں کی ایک ہی بولی ہے ہر جگہ، لیکن انسانوں کی بولیاں، زبان مختلف ہے. غرض یہ کہ میرے دوستو، جنت میں ہماری زبان عربی ہوگی، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی سے محبت رکھو، عربوں سے اور عربی سے محبت رکھو. ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ عربوں کی بہت شکایتیں کرتے ہیں، بہت خرابیاں بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک. توبہ کرنی چاہیے. حج کرنے گئے، وہاں کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی، بس ان کی برائیاں شروع. مدینہ شریف میں گئے، وہاں بیٹھے تھوڑی دیر، کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی، وہاں کی برائیاں شروع ہو گئی. حالانکہ ان کے تو معاملات ایسے ہیں کہ حاجیوں کے لیے دیکھو کس قدر وہ انتظام کرتے ہیں، کتنے کام، کتنی خدمات انجام دیتے ہیں، فری کھانا بھی دیتے ہیں، اور کتنے کتنے کام مفت میں انجام دیتے ہیں. صرف سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے، سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کی برائیاں کرتے ہیں. اس سے توبہ کرنی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین وجہ سے عربی سے محبت کرو، عربوں سے اور عربی سے. اس لیے کہ قرآن پاک کی زبان عربی، تمہارا رسول رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم زبان عربی، جنت کی زبان عربی. اس وجہ سے تین وجہ سے عربی زبان سے محبت ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. سیکھنا تو فرض نہیں ہے، لیکن سیکھے تو اچھا ہے، لیکن محبت رکھنا لازم ہے. تو غرض یہ کہ وہاں خدا تعالی عربی خود ہی سکھلا دیں گے. فکر مکوا بابا، فکر مکوا. وہ بولے گی عربی میں، آ جاؤ میرے ساتھ، تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی کہ حور کیا کہہ رہی ہے. تو غرض یہ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نیک روحوں کا اتنا اکرام کرواتے ہیں اپنے فرشتوں سے، تو نیک بننے میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب نیک خالی نماز روزے کا نام نہیں ہے نیک بننا. ہمارے دین پورے کا پورا، ہم پورے کے پورے دین میں شامل ہو جائیں، پورے کے پورے دین پر اتباع کرنے والے ہو جائیں. وہ کیسے ہوتا ہے کہ کچھ گناہ ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ گناہ باطنی ہوتے ہیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو. باطنی گناہ دل کے گناہ ہے، اور اصل جو چیز ہے وہ اپنے باطن کا بنانا ہے، اپنے اندر کا بنانا ہے. اپنے اندر بنانے کی اگر ہم نے محنت کر لی میرے دوستو، تو ہمارا ظاہر بھی خود بخود بنتا جائے گا. اور اگر ہم نے ظاہر بنا لیا، ظاہر کی بھی اہمیت ہے، لیکن خالی ظاہر بنانے سے کام نہیں چلے گا، ہم نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم باطن نیک نہ بنا لیں. اور باطن کی اہمیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اس لوتھڑے کا کیا نام ہے؟ دل. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا دل بن گیا، جس کا دل صالح ہو گیا، جس دل کی اصلاح ہو گئی بری بری عادتوں سے، تو اس کا پورے کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا، اس کی اصلاح ہو گئی. یعنی دل درست ہو گیا تو اس کے آنکھ بھی صحیح جگہ دیکھے گی، اس کے کان صحیح بات سنیں گے اور اس کو قبول کریں گے، اس کا دل صحیح راستہ دیکھے گا اور اس کی زبان صحیح بات بولے گی، اور اس کا ہاتھ صحیح کام کرے گا، سلامتی والے کام کرے گا، اور اس کا پاؤں سلامتی والی جگہ چلے گا، صحیح راستے پر چلے گا. اور جس کا دل نہیں بنا میرے دوستوں، بری بری عادتیں دل میں ہیں، اپنی بڑائی کی عادت ہے، تکبر جسے کہتے ہیں، عجب کی عادت ہے، عجب کہتے ہیں خود پسندی، اپنی خوبیوں پر نظر کرنا، حسد کرنے کا مرض ہے، بدگمانی کا مرض ہے، ریاکاری یعنی دکھلاوے کا مرض ہے، تم کہاں مصروف ہو گئی؟ کیا کہاں مصروف ہو؟ تو یہ باطنی امراض ہیں، باطنی امراض. مثلا اگر دل میں تکبر کی عادت ہے، اپنی بڑائی بسی ہوئی ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ تکبر کا مرض شیطانی مرض ہے، شیطانی مرض. یہی تکبر کی وجہ سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دربار الہی سے مردود ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہو گیا. تو انسان میں بھی یہ مرض پایا جاتا ہے. جب تک کہ اپنے آپ کو کسی شیخ کے ساتھ رہ کر اپنے نفس کو مٹایا نہ جائے، سمجھ گئے مولوی صاحب؟ ہاں، جب تک کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر، ایک مدت صحبت میں رہ کر اپنے نفس کو مٹایا نہ جائے، اس وقت تک تکبر دل سے نہیں نکلتا. بلکہ مشائخ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ صدیقین یعنی جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، یہ ایسا باریک اور خطرناک مرض ہے کہ اولیاء اللہ میں بھی ان کے سر سے بھی آخری جو چیز نکلتی ہے وہ حب جاہ نکلتی ہے. حب جاہ تکبر کا مرض، تکبر کا مرض سب سے آخر میں اس کی صفائی، یعنی اتنا یہ خبیث مرض ہے کہ چپک جاتا ہے، چھوڑتا نہیں جان، بڑی مشکل سے بنتا ہے تکبر، بڑی مشکل سے نکلتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، کچھ نہ پوچھو، دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل آئینہ بنتا ہے، رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. کسی شیخ کے ساتھ رہو گے تو تم کو رگڑے گا طرح طرح سے، جیسے تلی ہوتی ہے، تل کہتے ہیں، تل یا تلی ایک ہی بات ہے. تلی کا جب تیل نکالنا ہوتا ہے، یہ جتنے اتریات روغنیات ہوتے ہیں تل کے تیل میں بنتے ہیں، سمجھ گئے؟ اتر گلاب ہے تو اس کو گلاب میں بسایا جاتا ہے، تب وہ گلاب کا تیل بن جاتا ہے. مشک میں بسایا جائے گا، روغن مشک ہوگا. جس خوشبو میں بسایا جائے گا، چمبیلی میں بسائیں گے تو وہ چمبیلی کا تیل کہلائے گا. تو اصل اس کی کیا ہوتی ہے؟ تل. تل ہوتا ہے نا، یہ نان کے اوپر جو چھڑکتے ہیں، سمجھ گئے؟ سفید سفید تل. ہاں، تو اس کو جب خوشبو پر بساتے ہیں، اس کا تیل نکالنا ہوتا ہے، پہلے اس کو رگڑا جاتا ہے، اس کے اوپر بھوسی ہوتی ہے، بھوسی، اس بھوسی کو رگڑ رگڑ کے چھڑاتے ہیں. جب وہ بھوسی اتر جاتی ہے پوری طرح، تو وہ اندر جو ہے ایک نازک سی جھلی رہ جاتی ہے، نازک جھلی جس کے اندر تیل ہوتا ہے. اتنی نازک جھلی کی ذرا سی سوئی چبھو تو تیل نکل جائے. تو اس طرح سے بھوسی چھڑائی جاتی ہے. بھوسی چھڑانے کے بعد جب وہ نازک جھلی رہ جاتی ہے، اس کے اندر تیل ہوتا ہے، تو اس کو پھولوں میں بساتے ہیں. اگر گلاب کا تیل بنانا ہے تو پہلے گلاب کے پھول کی تہ لگاتے ہیں، اس کے بعد یہ بھوسی چھڑائی ہوئی تلی اس کو بچھاتے ہیں، ایک تہ اس کی بچھاتے ہیں، پھر اس کے اوپر پھر گلاب کا پھول کی ایک تہ، پھر اس کے اوپر تلی کی ایک تہ ہے دوسری چھڑائی ہوئی، پھر اس کے اوپر گلاب، اس طرح تہ برتے تہ درتے اس کو جماتے ہیں، پھر ایک مدت اس کو اس میں رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ کر کے بعد جلدی سے نکال لیا، ایک مدت اس کو گلاب کے پھول میں بساتے ہیں. جب خوب اچھی طرح اس گلاب کی خوشبو اس میں بس جاتی ہے، اس کے بعد اس کو نکال کر اس کا تیل نکالتے ہیں. اب اس کو کیا کہیں گے؟ تلی کا تیل کیا کہیں گے اس کو؟ گلاب کا تیل. اگر اس تلی کی بھوسی نہ چھڑائی جائے اور گلاب کے تیل میں بغیر بھوسی چھڑائے اس کو رکھ دیا جائے تو بتائیے اس تیل میں گلاب کی خوشبو آئے گی؟ بتاؤ بھائی ضیاء الحق، نہیں آئے گی. تو جب تک دل سے تکبر نہیں نکلے گا اور بری بری عادتیں نہیں نکلیں گی میرے دوستو، اللہ کی محبت کی خوشبو اس دل میں نہیں آئے گی، دل میں نہیں آئے گی. لاکھ کوشش کر لے نہیں آئے گی. اب ہمارے دل پہ جو غفلت کی بھوسی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی محبت پوری طرح دل میں نہیں آ رہی، بھوسی ہے، بھوسی غفلت کی، اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ خود اپنے دل کو رگڑیں گے؟ سینہ چاک کر کے دل کو نکال کے اس کو رگڑیں گے کیا؟ ہے بھائی، اپنا سینہ چاک کر کے دل نکال کے آدمی خود ہی رگڑ لے. جو طلباء مدرسے میں پڑھتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں، ان کا عام خیال یہ ہے کہ ہم نے پڑھ لکھ لیا جو پڑھنا تھا، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنا سینہ چاک کر لیں گے، اپنا دل نکال کے اس کو دھو دھا کے پھر واپس لگا دیں گے. کوئی مانے گا اس بات کو؟ نہیں بھائی، دل کی بھوسی اس طرح نہیں چھوٹتی. دل کی بھوسی چھڑائی جاتی ہے کسی بھوسی چھڑانے والے کی صحبت میں رہ کر، کسی مربی کی صحبت میں رہ کر. مربی مربع بنانے والا، مربع بنانے والا جو کچلا کرے نفس کا، دل سے تکبر کا ڈینٹ نکالے، دل سے تکبر کا، حسد کا، عجب کا، ریاکاری کا اور حسد کا، بدگمانی اور غیبتوں کا مرض اور جھوٹ کا مرض، یہ سب رگڑا لگ کے وہ دھلاتا ہے، مربع بناتا ہے. کبھی محبت کرتا ہے، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، کبھی مشقت کرواتا ہے، جیسا جس مرید کی قابلیت اور صلاحیت اور استعداد دیکھتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات یہاں تک؟ جیسی مرید کی طلب اور اس کا شوق اور اس کی دین کی طلب اور اس کی استعداد ہوتی ہے. اگر مالدار ہے اور مال خرچ کرنے میں بخیل ہے تو شیخ اس کی تربیت کر کے اس کا بخل ختم کرتا ہے، اس سے زبردستی خرچ کرواتا ہے تاکہ اس کا بخل ختم ہو جائے. اگر کسی غیر اللہ کی محبت دل میں بسی ہے، کسی عورت کی محبت دل میں بسی ہے، یا کسی عورت کے دل میں کسی مرد کی محبت بسی ہے، یا کسی لڑکے کی محبت لڑکے کے دل میں بسی ہے، امرت پرستی کا مرض بہت پھیل گیا ہے، مزید پھیل گیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہ مرض قائم ہے، بلکہ اس میں اور ترقی ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. یہ لڑکوں سے لڑکوں کا مرض، اس کی بے احتیاطی کرنے سے بڑے لوگوں کی رسوائی ہوئی ہے. داڑھی ٹوپی والے بھی اس مرض میں عقل کھو بیٹھتے ہیں. یہ ایسا مرض ہے، عقل غار رخصت ہو جاتی ہے. عشق مجازی کہتے ہیں اس کو، عشق مجازی. عورت مرد کا عورت سے ہو، یا عورت کا مرد سے ہو، یا لڑکے کا لڑکے سے ہو، یا لڑکی کا لڑکی سے ہو، یہ چار قسم کے عشق مجازی ہیں. عورتوں میں بھی مرض ہے اور یورپ میں تو پوچھو نہیں. عورت عورت سے تسکین حاصل کر رہی ہے، مرد مرد سے تسکین حاصل کرنا چاہ رہا ہے، حاصل نہیں کر رہی، میں نے غلط کہا، بلکہ کرنا چاہ رہا ہے. حاصل تو نہیں ہوگی کبھی بھی، حرام کام سے، خبیث افعال سے کبھی سکون نہیں ملتا، خوشی نہیں ملتی. تو یہ امراض پھیلے ہوئے ہیں. تو غرض یہ کہ کسی دل کے اندر اگر کسی معشوق کی محبت جمی ہوئی ہے تو شیخ اس کی تدبیر کر کے، اس کو علاج بتا کر اس کا یہ مرض کی دوا کرتا ہے. کسی کو دکھلاوے کا مرض ہے تو اس کی دکھلاوے کی تدبیر کرتا ہے، اس کو علاج بتاتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، مختلف طریقے سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتا ہے. ہر بیماری کا الگ الگ علاج ہے اور ہر انسان کا علاج بھی الگ ہے. کسی کے ساتھ شیخ بہت زیادہ محبت اور آؤ بھگت کا معاملہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شیخ کو یہ الہام فرماتے ہیں کہ یہ آدمی محبت سے مانے گا، ڈنڈے سے نہیں مانے گا. کسی کو اللہ تعالیٰ الہام فرماتے ہیں شیخ کو کسی کے لیے کہ یہ آدمی ڈنڈے والا آدمی ہے، یہ محبت سے باز نہیں آئے گا، اس کی تربیت سختی سے ہوگی، کسی کی اعتدال سے ہوگی، کسی کی کیسے ہوگی، کسی سے کیسے ہوگی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنی سانسیں ہیں، سانس مت سمجھنا، سانس بہو نہیں کہہ رہا ہوں، سانس جتنی سانسیں ہیں، کبھی تم سمجھو دنیا میں کروڑوں سانسیں ہیں انسان، سانس نہیں سانس، جتنی سانسیں ہیں اتنے ہی تربیت کے راستے ہیں، یعنی لامحدود راستے تربیت کے ہیں. اور شیخ کا خود بھی کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بزرگوں کی دعاؤں اور ان کی برکتوں سے علاج تجویز فرماتے ہیں، الہام فرماتے ہیں کہ اس شخص کا ایسے علاج کرو، اس شخص کا ایسے علاج کرو. یوں ہی نہیں کوئی شیخ کسی کو ڈنڈا مار دیتا، یوں ہی نہیں کوئی شیخ کسی کے پیسے خرچ کروا دیتا، یوں ہی نہیں کسی کو شیخ ایسے ہی ڈانٹ دیتا، ذلیل کر دیتا، ایسا نہیں. خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت ہوتی رہتی ہے، اس کے بڑوں کی برکت سے، ان کے اکرام سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی نیک گمانی سے، جس نیک گمانی کی سبب سے وہ اجازت دیتے ہیں، خلافت دیتے ہیں. تو غرض یہ کہ میرے دوستو عزیزو، نیک روح کا تو یہ انتظام اور استقبال ہوگا. اور عالم برزخ پہ بات دوسری جگہ چلی گئی تھی، تو عالم برزخ میں آدمی یوں ہی نہیں پڑا رہے گا خالی ویٹنگ روم میں، جیسے یہاں کے ویٹنگ روم میں لوگ پھکڑے پھونکتے رہتے ہیں اور تاش کھیلتے رہتے ہیں کہ ابھی ٹرین آئے گی، اٹھ کے چلے جائیں گے. یہاں کی ویٹنگ روم نہیں، وہاں سگریٹ کی بدبو نہیں ہوگی، وہاں پان کی پیکیں نہیں تھوکی بھی ہوں گی. یہاں تو ویٹنگ روم میں جاؤ تو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کہاں بیٹھے، یہاں پان کی پیک تھوکی بھی ہے، وہاں بلغم تھوکا ہوا ہے. یہ ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے، حالانکہ ہمارے دین میں کتنی صفائی سکھائی جاتی ہے، کتنی صفائی. یہود و نصارہ اپنے گھروں کے باہر گندگی رکھتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے باہر کو ذرا دیکھیں کہ ہمارے گھر کا باہر کا حصہ صاف ہے یا نہیں. میرے شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب اسلام نے ہمیں اپنے گھر کے باہر کی صفائی سکھلائی ہے کہ ہمارے گھر کا باہر کا حصہ بھی صاف ہونا چاہیے، کسی کو بدبو نہ جائے، پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو آتے جاتے اس کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، تو جس دین نے ہمارے گھروں کے باہر کی صفائی سکھلائی ہے تو گھر کے اندر کتنے صاف رہنا چاہیے ہم کو بھائی، گھر کے اندر کتنا صاف رہنا چاہیے. اور جب گھر کی ایسی صفائی رکھنی چاہیے تو مساجد کی کیسی صفائی رکھنی چاہیے. میں نے دیکھا مسجدوں کے اندر، وہ ہے نا ہمارے یہاں مرض، جو کھوپڑی میں آ جاتا ہے بس وہ کر بیٹھتے ہیں. بھائی یہ بڑی اچھی بات ہے، کسی عالم سے، کسی بزرگ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارے بہت عقل مند آدمی ہیں، مسجدوں کے اندر اگالدان رکھے ہوئے ہیں، کتنی بے ادبی کی بات ہے. وہیں اگالدان اٹھایا تھوک دیا، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، مسجدوں کے اندر اگالدان رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ٹشو کے ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس میں تھوکے، مسجد کے اندر بیٹھ کے تھوک رہے ہیں، گندگی پھیلا رہے ہیں، خدا کے گھر کا ادب ہی نہیں. غرض یہ کہ جس دین نے ہمیں گھر سے باہر کی صفائی سکھلائی، اس نے گھر کے اندر کی کتنی صفائی سکھلائی. جب گھر کے اندر کی صفائی سکھلائی تو ہمیں اپنے لباس کو صاف رکھنا، کتنا صاف رکھنا چاہیے. جب گھر کے باہر کی صفائی کی اتنی اہمیت ہے تو گھر کی صفائی کی کتنی اہمیت ہوگی، اور جب گھر کی صفائی کی اتنی اہمیت ہے تو لباس کی صفائی کتنی اہمیت ہوگی، جب لباس کی صفائی کتنی اہم ہے تو لباس سے اہم تو ہمارا جسم نہیں ہے، لباس سے اہم ہمارا جسم ہے نا، جسم کی صفائی کی کتنی اہمیت ہوگی، اور جب جسم کی صفائی کی اتنی اہمیت ہے تو دل کی صفائی کی کتنی اہمیت ہوگی. بس یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے دوستو، ہم اپنے دل کو بنائیں، دل کو بنائیں. بار بار میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اپنے دل کو بنانے کی ایک محنت ہے، ایک اس کا کورس ہے، بچے کی تعلیم کا کورس ہوتا ہے نا، مدرسے کی تعلیم کا نصاب ہوتا ہے درس نظامی، اسی طرح اسکول میں جاتا ہے بچہ تو اسکول کا ایک نصاب ہوتا ہے کہ پہلی کلاس میں یہ پڑھایا جائے گا، دوسری کلاس میں یہ پڑھایا جائے گا، تیسری میں یہ پڑھایا جائے گا. تو اس طرح سے ہمارے دین کو بھی سیکھنا ہے، اس کا بھی ایک نصاب ہے، مسائل کا بھی ایک نصاب ہے اور باطنی بیماریوں کا بھی ایک نصاب ہے. تو اس نصاب پر ہمیں عمل کرنا ہے، تب ہمارا دل صاف ہوگا. بیٹھے بٹھلائے دل صاف نہیں ہوگا، محض بیانات سننے سے دل صاف نہیں ہوگا. بھائی جب منہ کھولو جمائی کے لیے یہ بایاں ہاتھ ایسے رکھنا چاہیے، اول تو بند رکھو، لیکن اگر منہ بند نہیں رہ سکے تو یہ سنت طریقہ ہے، جمائی آئے اس کو منہ پہ ہاتھ رکھ لو. تو سمجھ آ گئی بات؟ تو دل کی صفائی ضروری ہے، کس لیے؟ کہ ہمارے ظاہری اعمال درست ہو جائیں، دل بھی درست ہو جائے ہمارا اور ظاہر بھی درست ہو جائے. کیونکہ اگر دل درست نہیں ہوگا تو آنکھ وہاں اٹھے گی جہاں دیکھنا ہمارے مالک نے منع کر دیا، کان وہ بات سنے گا جہاں جو بات ہمارے مالک نے سننے کو منع فرمایا ہے، زبان وہ بات بولے گی جو بات ہمارے جو بولنا ہمارے مالک کو پسند ہوگا. اور اگر دل بنا ہوا نہیں ہوگا میرے دوستوں تو آنکھ وہاں اٹھے گی جہاں اللہ نے منع فرمایا، کان وہ بات سنے گا جو بات سننے کو اللہ نے منع فرمایا، غیبت سننے کو منع فرمایا، فحش بات سننے کو اللہ نے منع فرمایا، گانا سننے کو ہمارے اللہ نے منع فرمایا کہ یہ حرام ہے. گانا سننے کا شوق ہے تھوڑا صبر کر لو، جنت میں جا کے گاؤ بجاؤ، خوشی سے گاؤ بجاؤ، وہاں کوئی شریعت نہیں ہے، وہاں سب قسم کی موسیقی ہے، یہ موسیقی کیا ہے جو وہاں موسیقی ہوگی؟ تو میرے دوست کو دل بنانا ہے. اور دل کیسے بنتا ہے؟ جب تک کسی شیخ کی صحبت میں نہیں رہو گے دل نہیں بنے گا، یاد رکھنا. پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. اگر صحبت میں نہیں رہ سکتے، مجبوری ہے، کام کاج ہے، چھوٹے بچے ہیں یا بیمار والدین ہیں، ان کی خدمت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتے ہیں نا. کوئی انسان مجبور ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خط لکھے، اپنے مربی اور مصلح کو خط لکھے. اگر اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو اس سے درخواست کرے کہ ہمیں تنہائی میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، پھر اس کو تنہائی میں اپنا مرض بتائے کہ مجھ کو گالیاں دینے کی عادت ہے، یا بیوی کے اوپر زیادتی کر دیتا ہوں، غصہ کر دیتا ہوں، مار پٹائی کر دیتا ہوں، برا بھلا کہہ دیتا ہوں، تانا دے دیتا ہوں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو کام کر لو دو تو نجات ہو جائے گی انشاءاللہ، ایک آنکھ کی حفاظت کر لو اور دوسرا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، ان پر ظلم و زیادتی مت کرو، سختی مت کرو، بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کی خطاؤں کو درگزر کرو، معاف کر دیا کرو. ایک بزرگ بڑی محنت سے مزدوری کر کے بیچارے ایک مرغی خرید کے لائے، فقیر آدمی تھے، کچھ پیسہ جمع کیا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہم مرغی کھا لیں، مہینوں برسوں ہو گئے تھے مرغی کھائے، پیسہ جمع کر کے مرغی لے کر آئے اور بیوی کو دیا پکانے کو، اس بیچاری سے نمک تیز ہو گیا. اتنے برسوں کے بعد وہ ان کی ایک خواہش تھی مرغی کھانے کی، جائز خواہش تھی، تو جب وہ لے کر آئے اور کھانے بیٹھے، پہلا ہی لقمہ لیا کہ بیچاری نے نمک دوبارہ ڈال دیا، اس میں ڈبل چلا گیا نمک. تو جیسے ہی منہ میں لقمہ رکھا تو 14 طبق روشن ہو گئے، کھوپڑی میں آگ لگ گئی. اتنی محنت سے ہم مرغی لے کے آئے ہیں، اتنا پیسہ جوڑ جوڑ کے، اور اس نے تو برباد کر دیا کھانا، اب کھوپڑی میں آگ لگ گئی. لیکن فوراً ہی کسی شیخ کی تربیت کی وجہ سے، اس کی دعاؤں کی برکت سے دل میں آیا کہ اے اللہ آج میں اس کا قصور معاف کروں گا، کل اللہ میرا قصور معاف کر دیں گے. تو دل ہی دل میں صبر کا گھونٹ پی لیا کہ اللہ یہ تیری بندی ہے، اس سے غلطی ہو گئی، میں نے اس کو معاف کیا، سودا کر لیا اللہ سے، بس بخشش ہو گئی، اسی عمل پہ بخشش ہو گئی. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے یہ سب باتیں بتلائیں، یہ فرمایا کہ بھائی دو کام کر لو انشاءاللہ اسی سے تمہاری اصلاح ہو جائے گی، کہ ایک تو نظر کی حفاظت کر لو، کسی نامحرم کو ہرگز مت دیکھو، چاہے گھر کے رشتہ دار نامحرم ہو، چاہے بازار میں چلنے والی عورتیں ہوں، چاہے کیبل ہو، چاہے اسمارٹ فون ہو، اپنی نگاہ ہرگز نہ محرم پر مت ڈالو، نہ اپنی نگاہ اپنی پاک نگاہ ڈالو، نہ اپنی بری نگاہ ڈالو. بعض لوگوں کو دعویٰ ہے کہ ہمارا دل صاف ہے، ہماری نیت بری نہیں ہے، دیکھنے سے ہماری نیت بری نہیں ہے. لیکن میرے دوستو، اول تو یہ بات غلط ہے، جھوٹ ہے، کہ جب آدمی نامحرم کو دیکھتا ہے تو اس میں لازمی گناہ کا تقاضا پیدا ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کو کچھ محسوس نہ ہو، کیونکہ گناہوں میں اتنا پڑا ہوا ہے کہ اس کو محسوس نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم نے مان بھی لیا کہ آپ کا دل، آپ کی نیت بری نہیں ہے، لیکن نیت بدلتے آدمی کی دیر لگتی ہے. جیسے مگرمچھ کی نیت بدل گئی تھی دریا میں، کہ پہلے تو اس کا ارادہ نیکی کا ہی تھا کہ بندر کو اس پار لگا دوں گا، درمیان میں جا کے نیت خراب ہو گئی. اسی طرح ایک مولوی صاحب نے دیکھا کہ ایک لڑکی بے چینی سے دریا کنارے ٹہل رہی ہے. آگے شیطان فوراً، مولوی صاحب تھے بڑے عابد زاہد، مگر کسی اللہ والے کی تربیت میں نہیں رہے، ورنہ وہ بہت دور بھاگ جاتے. انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کی طرف بھاگتا ہوں جو ان قریب ہدایت دینے والے. اللہ والے اور اللہ والوں کی تربیت میں رہنے والے خطرہ دیکھتے ہی خطرے سے دور بھاگتے ہیں. ایک مال لے جاتا ہے، جیب کے اندر 1,00,000 روپے لے کے جا رہا ہے، کہیں سے کھوئے کی پیمنٹ آ گئی، کھوئے کی پیمنٹ لے کے جا رہا ہے. کھوئے والے، تمہیں جگانے کے لیے میں نے کھوئے کا ذکر کر دیا، دیکھو یہ فوراً اس کے چہرے پہ بشاشت آ گئی. اور کیا کیا بولوں میں، تو کھوئے کی پیمنٹ لے کے جا رہا ہے، دیکھا یہ مشکوک لوگ آ رہے ہیں، فوراً وہاں سے راستہ بدل لیتا ہے کہ نہیں؟ راستہ بدلنا پڑتا ہے نا بھائی. ہاں، اسی طرح جو اللہ والے یا ان کی تربیت میں رہنے والے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈلنے والا ہے، فوراً راستہ بدل لیتے ہیں وہاں سے. کیا کہتے ہیں؟ ففروا الی اللہ، کہ میں تو اپنے رب کی طرف بھاگوں. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف بھاگو. کیا محبت ہے اللہ کی کہ میرے پاس بھاگ کر آ جاؤ، چل کے نہیں، سستی سے نہیں، تم بھاگ کر میرے پاس آ جاؤ، میری آغوش رحمت میں آ جاؤ. تو جو اللہ والے اور ان کی تربیت میں رہنے والے ہوتے ہیں. غرض یہ کہ وہ لڑکی بے چینی سے ٹہل رہی تھی اور مولوی صاحب محض مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، کسی اللہ والے کی صحبت انہوں نے نہیں اٹھائی تھی. تو شیطان آ گیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ دریا پار کرنا ہے، کشتی وشتی کوئی ہے نہیں، تو کس طرح پار کروں، شام سر پہ آ رہی ہے. بس مولوی صاحب کو شیطان آ گیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، تم میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، میں تمہیں دریا پار کرا دوں گا. لڑکی نے سوچا بڈھا آدمی ہے، سفید بال ہیں، میرے بھی سفید ہیں، فکر نہیں کرو. تو سفید بال ہیں، شریف آدمی ہوگا، چلو اس وقت تو مجبوری ہے. کندھوں پہ بیٹھ گئی، کس کے؟ مولوی صاحب کے. اب مولوی صاحب دریا پار کر رہے ہیں غیر محرم لڑکی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر. جب دریا میں پہنچے تو دیکھا کہ اس لڑکی کی ٹانگیں لمبی ہونے شروع ہو گئیں اور اس نے یوں گردن کو دبوچنا شروع کر دیا. ارے یہ کیا؟ ارے ملا جی، میں تم سے نہ کہتا تھا کہ کسی دن میں تمہیں شکست دوں گا؟ آج تمہیں میں نے شکست دے دی، تمہارا سارا تقوی ٹوٹ گیا. میں شیطان ہوں جو لڑکی کی شکل میں آیا، تمہیں دکھانا تھا کہ تمہارا تقوی کس درجے کا ہے. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ہمیں اپنا دل بنانا ہے، اور دل بنتا ہے کسی اہل دل کی صحبت میں رہ کر. اور اگر مجبوری سے صحبت نہیں اٹھا پاتا، جیسے کہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، ان کی کیسی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صرف اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، صحابی نہ بن سکے، لیکن کیا درجہ تھا ان کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو یمن کی طرف رخ کر کے فرمایا، یمن میں تھے وہ اویس قرنی، فرمایا کہ از یمن بوئے خدا می آیدم، یمن کی طرف سے مجھے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے. رسول اپنے امتی کی تعریف کر رہا ہے جس نے کبھی دیکھا نہیں. یہ ہوتی ہے میرے دوستو طلب اور شوق اور محبت. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی محبت عطا فرمائے. تو جو آدمی مجبوری سے صحبت میں نہیں آ سکتا وہ پابندی سے خط کے ذریعے اپنی اصلاح کرائے. جو خط کے ذریعے اس کو آنا مشکل ہے, لکھنا مشکل ہے, آج کل موبائل ہے اس کے ذریعے میسج کر کے وہ بھی نہیں کر سکتا, تو بھائی ہم یہاں آتے ہیں ہمیں پکڑ لو تنہائی میں, دو منٹ بات کرنی ہے, ہمیں فلاں مسئلہ ہے, ہم کو شک ہے. چلو مانا کہ آپ کو ریاکاری کا مرض نہیں ہے, دکھلاوے کا مرض نہیں ہے, لیکن آپ دو منٹ ذرا ہمیں دے دیجئے. فلاں فلاں کام کی ہمیں عادت ہے مگر دل میں شبہ آتا ہے کہ یہ تو دکھلاوا ہے, آپ ذرا بتا دیجئے کہ یہ دکھلاوا ہے یا نہیں. بعض اوقات شیطان انسان کو دکھلاوے کا وسوسہ ڈال کے عمل سے محروم کر دیتا ہے, اور شیخ کو بتلاؤ گے تو فوراً بتا دے گا کہ تمہارا وسوسہ ہے, شیطان تم کو محروم کرنا چاہتا ہے نیک عمل سے, اس لیے تم ہرگز اس کے کہنے میں نہ آنا, تم عمل کرتے رہو. راستہ صاف ہو گیا. کس کس طرح سے شیطان راستہ مار دیتا ہے, اور شیخ کی صحبت اور اس کو اطلاع اور اس کی تجویز کی اتباع سے شیطان کے سارا مکر و فریب اور نفس کا مکر و فریب ناکام ہو جاتا ہے اور انسان اللہ کے راستے میں ترقی کرتا ہے. لہذا ہمیں اپنے دل بنانے کی محنت کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ایک دوست بہت ہی قریبی محبوب دوست ہیں مسرور اصغر صاحب, ان کے ابھی تقریباً 10 روز ہوئے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا شدید علالت میں, پھر آج صبح کو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور اسپتال میں تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو جمعے کے دن کی موت نصیب فرمائی. جمعے کے دن کی موت کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ جس شخص کا انتقال, جس مومن کا انتقال جمعے کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب ہٹا لیں گے, قبر کا عذاب نہیں ہوگا. اور محدثین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر نظر رکھتے ہوئے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو عذاب نہیں دیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز عطا کر دیں نعمت اس کے بعد وہ چھینتے نہیں ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ گھر میں مہمان آئے, کیا آپ پہلے اس کو کھانا کھلاتے ہیں, عزت و اکرام سے بٹھاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا اس کو جوتے لگاتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, عطا کرنے والوں کے عطا کرنے والے ہیں, جب وہ قبر کا عذاب ہٹا لیں گے تو ان سے کہا اس سے بعید نہیں پھر وہاں عذاب نہیں, ان سے کوئی یعنی ان کا کرم سے بعید ہے کہ پھر وہاں وہ اس کو رسوا کرے. اور جب قیامت کے دن ایسا آدمی اٹھے گا جمعے کے دن موت والا, تو اس کی کمر پر شہیدوں کی مہر لگی ہوئی ہوگی. اور جو آدمی کسی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کے انتقال کرے گا, پیٹ سے مراد یہ پیٹ نہیں ہے بلکہ یہ پورے جسم کے اندر دل, جگر, گردہ, پتا, جو کچھ بھی یہ اس جسم کے اندر ہے نا, یہ سب پیٹ میں آتا ہے. تو کسی بھی مہلک مرض, پیٹ کے مہلک مرض میں جس کا انتقال ہوگا, جیسا کہ ان کا تھا, ان کو گردے کا مسئلہ تھا, ہارٹ کا بھی مسئلہ تھا, اور بھی مسائل تھے, تو ایسی صورت میں انتقال کرنے والا بھی شہید کی موت مرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور ہمارے مسرور صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو اور سب لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو ہمارے حضرت نے یہ طریقہ سکھلایا ہے کہ جب کسی کے انتقال کی خبر سنو تو اسی وقت دیر نہ کرو, اسی وقت 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس کو ثواب پہنچا دو. جیسا کہ پھر تم نے بھائی جمائیاں لے رہے ہو, ہاتھ کیوں نہیں رکھتے منہ پہ؟ جب پرانے لوگوں کا یہ حال ہوگا تو نئے لوگوں سے ہم کیسے شکایت کریں؟ آئندہ اگر غلطی کی تو وہ اس کا جو یہ ہے نا, یہ تمہارے منہ میں ٹھونس دیں گے, اتنا ٹھونس دیں گے کہ تم یوں گھر تک ایسے جاؤ گے, یہ ناک کی سیر. آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا. تو بات کیا کر رہا تھا آخری؟ ہاں, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جیسے خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ہسپتال میں اس کو خون کی ضرورت پڑ جائے, ڈاکٹر کہے بھائی خون کا انتظام کریں ہم, تو کوئی یہ کہے گا کہ ہمارے یہاں تیسرے دن خون چڑھانے کا انتظام ہے, ہماری برادری کا یہ رواج ہے، ہمارے خاندان کا یہ رواج ہے، یا زمانے کا یہ اصول ہے کہ تیسرے دن جو کام کرو تیسرے دن کرو، آج انتقال ہو گیا تیسرے دن سویم کرو، کھانا کھلاؤ، یہ کرو وہ کرو، تیسرے دن کریں گے قرآن خوانی کریں گے تیسرے دن. تو کوئی ایسا ہے جو کہے گا کہ خون جو ہے ہم تیسرے دن لا کے دیں گے آپ کو بھلے مریض مر جائے؟ ایسا تو کوئی نہیں ہے نا. جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی اس کو اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کو پڑھ کر کچھ ثواب پہنچایا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کا جنت میں درجہ بلند کرتے ہیں، کہتا ہے یا رب یہ کیسے ہوا، میرے اعمال تو ایسے ہے نہیں، یہ میرا درجہ کیوں بلند کیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتے ہیں کہ یہ تیرے اولاد ہے جس نے نماز پڑھی، جس نے تلاوت کی تو اس کو ثواب بخشا، جس نے تیرے لیے استغفار کیا اس وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو رہا ہے. تو غرض یہ کہ فرماتے تھے کہ جس طرح خون فوراً چڑھانا چاہیے اسی طرح کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً ہی تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے جس کا ثواب ایک قرآن مجید کے برابر آیا ہے، حدیث ایک قرآن مجید. اسی طرح سورہ تکاثر، الحاکم التکاثر، یہ اگر پڑھ لیں گے تو اس کا ثواب ایک ہزار آیات پڑھنے کا ثواب ہے. کتنی سی سورت ہے؟ سورہ تکاثر، ایک ہزار آیات کا ثواب ہے. تو آپ کچھ نہ صحیح تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کے والدین کو ثواب ایصال کر دیں. پڑھ لیجئے ابھی ہاتھ کے ہاتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. یا اللہ اپنے فضل سے اس کو قبول فرما کر اس کا ثواب ہمارے مسرور صاحب کے والدین اور ہمارے والدین اور جس انسان کے رشتہ دار مومنین دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کو عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما، اور اللہ مجھے بھی، میرے گھر والوں کو اور سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو پورا پورا ظاہر اور باطن پورا پورا سنت اور شریعت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پورے پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرما. دنیا کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ زمانے کے رنگ رلیوں سے اور زمانے کے چال چلن سے، اے اللہ ہم میں سے جو لوگ متاثر ہیں، اے اللہ ان کو اس دھوکے سے دور کر دے، دھوکے سے حفاظت فرما دے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، شریعت اور سنت کا راستہ عطا فرما. اس سلسلے میں کسی مخلوق کا خوف کرنے سے ہماری حفاظت فرما، صرف اور صرف اپنا خوف عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، تمام غیر اللہ سے ہمارے دل کو پاک فرما دے. اللہ تزکیے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، دل بنانے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا سے جب ہم جائیں ہمارا دل بالکل آئینے کی طرح صاف ستھرا شفاف ہو، کسی گناہ کی عادت نہ ہو، کوئی بد اخلاقی کی عادت نہ ہو، کوئی گناہ کی عادت نہ ہو. اے اللہ پاک صاف آپ کے حضور حاضر ہوں. اے اللہ اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی، ہر مرد و عورت کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھ کو بھی عطا فرما، سب مسلمانوں کو عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستنجہ عطا فرما، ہمارے موتا کو یعنی کہ جو ان کا انتقال ہو گیا، اے اللہ سب مومنوں کی بے حساب مغفرت فرما. بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے ہر مسلمان کی اے اللہ بے حساب مغفرت فرما. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ جنت جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرما. اللہ محشر میں اور جنت میں اپنے بزرگوں کا ساتھ بلا استحقاق نصیب فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما. جو لوگ حرام نوکریاں کر رہے ہیں، بینکوں کی نوکریاں، سودی بینکوں کی نوکری کر رہے ہیں یا سود کے کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی، اور اے اللہ جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں ہماری حکومت کو بھی، اے اللہ سود سے بالکل پاک نظام بنانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک کو سود اور رشوت سے بالکل پاک فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک کو سود اور رشوتوں سے بالکل پاک فرما دے، ظلم زبردستی سے پاک فرما دے. اے اللہ فحاشی بدکاری سے پاک فرما دے، شراب کے اڈوں سے پاک فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک میں اسلام کا بول بالا فرما، تمام اسلامی ممالک میں اسلام اور مسلمان مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، پورا پورا سنت اور شریعت کے مطابق حکمرانی کی توفیق عطا فرما، عدل و انصاف نصیب فرما، امن و عافیت ہمارے ملک میں نصیب فرما، برکتیں ہمارے ملک میں نصیب فرما، بے روزگاری کا خاتمہ فرما، ہر مسلمان کو اللہ آسان حلال اور بابرکت روزی، خوب وسعت والی، خوب خوشحالی والی روزی عطا فرما، ہر مسلمان کو خوشحال بنا دے اے اللہ، خوب خوب خوشحال عطا دے، خوب مال عطا فرما دے، لیکن اے اللہ اس مال کو ہم نیک خرچ کریں، نیک راستوں میں خرچ کریں اے اللہ، برے راستوں میں اور گناہوں سے خرچ کرنے میں میری بھی اور میرے سب مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں ظلم کے، اور ہم میں سے اکثر مسلمان بے حس بیٹھے ہیں، وہی رنگ رگیاں ہیں، وہی ڈبو کھیلے جا رہے ہیں، وہی نیٹ کیفے میں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، وہی شادیوں کی تقریبات میں آتش بازیاں، ڈھول باجے، ناچ گانے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، ایسی بے حسی ہم مسلمانوں میں ہے۔ اے اللہ ہماری بے حسی کو دور فرما دے، ہم سب کو غیرت عطا فرما دے، آج ہم نے اگر یہ گناہ نہیں چھوڑے کل یہی مظالم ہم پر بھی ہو سکتے ہیں، یہ وقت ہم پہ بھی آ سکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنا خوف اور اپنی خشیت اور اپنی محبت نصیب فرما، اور اپنے مسلمان بھائیوں کا درد عطا فرما، اے اللہ اپنے مسلمان بھائیوں کا درد عطا فرما، ان کے لیے دعائیں کرنے کی، ان کے لیے اے اللہ مال سے تعاون کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جس طرح سے اللہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد بھی کریں اور اپنی مدد بھی کریں۔ اپنی مدد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پورا پورا دین پر ڈھال دیں، اپنے بچوں کو ڈھال دیں، جہاں تک ہماری استطاعت اور استعداد ہے اے اللہ ہمیں خود بھی دین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور گھر والوں پر بھی اور اپنے محکوموں پر بھی دین لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس بھائی بہن کی جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ اس کے جائز مقصد میں اس کو کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جس کسی بھائی کو بہن کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اس کے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جنت کا ماحول بنا دے، لڑائی جھگڑے کو گھروں سے ہمارے نکال دے، اے اللہ شیطان مردود کو ہمارے گھروں سے نکال دے، جو دلوں میں بدگمانیاں ڈالتا ہے، آپس میں لڑواتا ہے، اے اللہ ہم سب کے گھروں کو اے اللہ جنت کا نمونہ بنا دے، آپس میں ہر مسلمان کو بھائی بھائی بنا دے، اتفاق اور محبت نصیب فرما، افتراق اور تعصب سے اے اللہ میری بھی سب مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی مسرور صاحب کے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور ان کو بے انتہا صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ سب لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، اور تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اور جو دشمن ہوئے ہوئے ہیں، جان کے درپے ہو گئے ہیں، ستا رہے ہیں، اے اللہ یا تو ان کو ہدایت دے دے، ان کو باز رہنے کی توفیق دے دے، اور اگر ایسا ان کے مقدر میں نہیں تو اے اللہ ہم آپ سے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اے اللہ آپ ان کو چن چن کر ہلاک کر دیجئے، اے اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر دیجئے، اے اللہ ہمیشہ کے لیے ان کی طاقت کو ملیا میٹ کر دیجئے، ان کے طاقت کے غرور اور نشے کو ملیا میٹ کر دیجئے، چکنا چور کر دیجئے، ان کو سخت ذلت اور خواری کا عذاب دیجئے۔ اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم انزل بهم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم، آمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔